دعا کی بات کرنے کے بعد مزید کچھ مسائل روزے سے متعلق ہی بتائے گئے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم, اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے. فتاب علیکم وعفا عنکم, تو وہ تم پر مہربان ہوا اور اس نے تم سے درگزر کیا. فالآن باشروہن, تو اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم, اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے اسے تلاش کرو, اسے طلب کرو. وکلوا واشربوا, اور کھاؤ اور پیو. حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر, جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے واضح طور پر نمایاں ہو جائے فجر کے وقت. ثم اتم الصیام الی اللیل, پھر روزے رات تک پورے کرو. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد, اور ان سے مباشرت نہ کرو حالانکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہے. فلا تقربوها, ان کے قریب بھی نہ جانا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون, اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے شاید کہ وہ بچ جائیں, تقوی اختیار کریں. یہاں پر جو ہدایات دی جا رہی ہیں ان میں سے پہلی ہدایت کیا ہے کہ تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیوی کے پاس جانا حلال کر دیا گیا. یاد رکھیے کہ ابتدائے اسلام میں کھانا پینا اور ازدواجی تعلق صرف نماز عشاء تک جائز تھا. اگر کوئی عشاء سے پہلے سو گیا تو اس پر نیند آتے ہی یہ سب کچھ حرام ہو گیا. ظاہر ہے کہ یہ ایک مشکل پابندی تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کو ہلکا کر دیا اور فرمایا اہل لکم, حلال کر دیا گیا. تو حلال اسی وقت کیا گیا نا جو پہلے ممنوع تھا یا پہلے حرام تھا. یعنی یہ پابندی جو تم پر پہلے حرام کے درجے میں تھی اب حلال ہو گئی, کیونکہ شریعت کوئی بھی غیر فطری پابندی آج نہیں کرنا چاہتی کہ جس میں انسانوں کے لیے مشکل ہو. اور پھر ساتھ ہی فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. شوہر اور بیوی کے تعلق کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ دونوں کے تعلق کو جسم اور لباس کا سا تعلق بتایا گیا, یعنی جس طرح جسم اور لباس کا باہم تعلق ہوتا ہے ایسا ہی تعلق شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے سے ہے, اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یعنی دونوں کے درمیان برابر کا تعلق ہے. اب لباس پر اگر ہم غور کریں تو کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. نمبر ایک یہ کہ لباس جسم کی حفاظت کا ذریعہ ہے. شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے ذریعہ حفاظت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں کے گروہ, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے. فانه اغض للبصر, کیونکہ وہ نگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. واحسن للفرج, اور انسان کی عزت عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. تو لباس حفاظت کرتا ہے, اسی طرح نکاح کے بعد شوہر بیوی کی حفاظت کرتا ہے, بیوی شوہر کی حفاظت کرتی. کس چیز میں حفاظت کرتی ہے؟ عزت عصمت کی حفاظت کا ذریعہ, نگاہ کی حفاظت کا ذریعہ, نگاہوں کو بھٹکنے سے بچاتی ہے, حرام کاموں میں پڑھنے سے ایک دوسرے کو بچاتے ہیں. اسی طرح لباس انسان کے لیے زینت کا ذریعہ بھی ہے. لباس انسان کو خوبصورتی دیتا ہے. تو شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہیں, ایک دوسرے کی زینت بھی ہیں, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے لگتے ہیں. بطور ایک فیملی کے, ایک خاندان کے, ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ لباس انسان کے لیے سکون کا ذریعہ بھی, گرمی سردی سے بچاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر گرمیوں میں آپ کے جسم پر لباس نہ ہو تو دھوپ آپ کو جلا دے, سردیوں میں لباس نہ ہو تو آپ ٹھٹر کر رہ جائیں. تو لباس پہن کر انسان کو سکون اور خوشی نصیب ہوتی. بالکل اسی طرح شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا سبب ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ لباس اور جسم جو ہے وہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, لازم و ملزوم ہے. لباس جسم کی ضرورت ہے, لباس کے بغیر انسان بے آبرو ہو جاتا ہے. اس میں دیکھیں کہ شوہر اور بیوی بھی دونوں ایک دوسرے کے لیے قرب اور اتصال کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نکاح سے بہتر کوئی چیز دو محبت کرنے والوں کے لیے نہیں پائی گئی. پھر آپ دیکھیں کہ لباس انسان کے لیے عزت و وقار کا ذریعہ بھی ہے, انسان کی شخصیت کو نمایاں کرتا ہے. اس لیے دونوں کو ایک دوسرے کی آبرو کا بھی خیال رکھنا چاہیے. شوہر کو بیوی کی برائیاں جگہ جگہ یا بیوی کو شوہر کی شکایتیں اور برائیاں ہر جگہ نہیں کرنی چاہیے. انسان کے لباس پر پڑنے والا کوئی بھی داغ دھبا اس کی زیب و زینت کو خراب کرنے والا ہے. اگر کوئی شوہر کسی مجلس میں بیٹھ کر لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اپنی بیوی کے عیب بیان کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے ہی لباس کو داغدار کر رہا ہے. اسی طرح اگر بیوی کہیں اور لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی برائیاں کر رہی ہے تو وہ دراصل اس کو نہیں خود کو ہی نقصان دے رہی ہے. تو دونوں کو ایک دوسرے کے عیب بھی چھپانے چاہیے, ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح ایک دوسرے کی اصلاح, ایک دوسرے کے اندر سے غلطیوں اور خامیوں کو دور کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. جس طرح ہم اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھتے ہیں, پریس کرتے ہیں, اس کے رنگ کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں, اس کی حفاظت کے کتنے طریقے اختیار کرتے ہیں, اسی طرح شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے خیرخواہ, ہمدرد اور مددگار ہونا چاہیے. علم اللہ, اللہ نے جان لیا, انکم کنتم تختانون انفسکم, کہ تم لوگ اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے. یعنی وہ جو پابندی تھی, کہتے ہیں کہ وہ کوئی وربل پابندی نہیں تھی, پہلے ایک انڈرسٹوڈ تھا, کیونکہ پچھلی شریعتوں میں ایسا ہی تھا. تو اس سے صحابہ کرام کو یہ شک تھا کہ شاید ہماری شریعت میں بھی رات کے وقت کھانا پینا اور دیگر تعلق جو ہے وہ منع ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ شور نہیں تھے, اس لیے انہوں نے بسا اوقات نفس کے تقاضے کے تحت ایسے کچھ کام کر لیے. اسی عمل کو اللہ تعالیٰ نے خیانت سے تعبیر کیا. حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ جب روزے فرض ہوئے تو صحابہ کرام رمضان بھر عورتوں کے پاس نہیں جایا کرتے تھے, لیکن بعض لوگوں نے چوری چوری یہ کام کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کو معلوم ہو چکا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے, فتاب علیکم, تو وہ تم پر مہربان ہوا, وعفا عنکم, اور اس نے تم سے برگزر کیا, تمہارا قصور معاف کر دیا, فالآن باشروہن, تو اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو. باشروہن کا لفظ جو ہے بے شین ریح سے ہے, بشر, بشر انسان کو بھی کہتے ہیں, بشر بنائے سر وہ سکن کو کہتے ہیں, خال کو. تو مباشرت کا مطلب ہے خال سے خال ملنا, جسم کا باہم ملنا. وابتغوا, اور تلاش کرو, ما کتب اللہ لکم, جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ یعنی شوہر اور بیوی کا باہم تعلق کیا ہے, باعث تسکین ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حکمت کیا بتاتے ہیں, لتسکنوا الیہا, تاکہ تم اپنے سپاؤس سے سکون حاصل کرو, وجعل بینکم مودتا ورحمہ, اور تمہارے لیے محبت اور رحمت بھی باہم ڈال دی. تو وابتغوا کا مطلب کیا ہے؟ تلاش کرو, یعنی باہم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. اس کے علاوہ اس سے مراد اولاد بھی ہو سکتی ہے. شوہر اور بیوی کا جو ازدواجی تعلق ہے, باہم جسمانی تعلق ہے, یہ محض تفریح کے لیے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس سے مقصود اللہ نے جو اولاد کی شکل میں تمہارے لیے نعمت رکھی ہے اس کا حصول بھی ہونا چاہیے. پھر اس میں پھر آپ دیکھیں کہ انڈائریکٹلی ان طریقوں سے بھی منع کر دیا گیا کہ جو غیر فطری طریقے ہیں. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, اور کھاؤ اور پیو, حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ من الخيط الاسود من الفجر, یعنی رات بھر کھا پی سکتے ہو یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے فجر کے وقت. اس کا کیا مطلب ہے؟ خیط کا لفظ مطلب ہوتا ہے دھاگا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نمایاں طور پر نظر آنے لگے. ایک صحابی نے اس کا یہ مطلب سمجھا. حضرت ابی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے بھی دو دھاگے سیاہ اور سفید اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے اور انہیں دیکھتا رہا, مگر پھر بھی پتہ نہ چلا. جب صبح ہوئی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے تکیے کے نیچے دو ڈوریاں رکھی. آپ نے مزاحن فرمایا، تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے جس کے نیچے صبح کی سفید ڈوری اور رات کی کالی ڈوری آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا سواد اللیل و بیاض النہار، اس سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے، یعنی رات اور دن کا الگ الگ ہونا. یعنی طلوع فجر کے وقت جب وہ کریک آتا ہے اور وہ ایک دھاری نظر آتی ہے رات اور دن کو الگ کرنے والی، اس سے پہلے پہلے تک تم کھا سکتے ہو، من الفجر فجر کے وقت میں. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی انسان ساری رات کھا پی سکتا ہے یہاں تک کہ صبح سحری کا وقت ختم ہو جائے، یعنی صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگی. اور سحری بھی آخری وقت میں کھانا زیادہ افضل ہے. اصل میں ہم جب تقویٰ کی بات کرتے ہیں تو حد سے بڑھنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی کہ یہاں آ کر رک جاؤ، اور ہم اس سے ایک گھنٹہ پہلے ہی رک رہے ہیں کہ زیادہ نیکی کا کام ہے تو یہ زیادہ نیکی نہیں ہے. جہاں تک رخصت ہے وہاں تک فائدہ اٹھاؤ. نکر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ زیادہ لمبا روزہ رکھ کے زیادہ ثواب کما رہا ہے اور سحری جلدی کر رہا ہے تو یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. بعض لوگ افطار کو دیر سے کرنا جو ہے اسے بہت ثواب کا کام سمجھتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں. اور یہ جو ہے نا وَقُلُوا وَشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، اس کے بارے میں آتا ہے حضرت قیس دن بھر کھیتی باڑی کا کام کر کے شام کو گھر آئے، بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے، جواب ملا کچھ نہیں. وہ کہیں سے کچھ لینے گئی، واپس آئی تو دیکھا کہ شوہر کی آنکھ لگ گئی. جب آ کر دیکھا تو بہت افسوس کیا کہ اب دوسرا دن بھوکے کیسے گزرے گا. چنانچہ جب آدھا دن ہوا تو حضرت قیس بھوک کے مارے بے ہوش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کا ذکر ہوا تو یہ آیت اتری، نہیں اب کیا کرو، رات بھر کھا سکتے ہو، عشاء کی نماز سے پہلے اگر سو گئے یا عشاء کے وقت سو گئے تو کھانے پر پابندی اب نہیں رہی جیسا کہ پہلے تھی. ثم اتم الصیام الى الليل، پھر روزہ رات تک پورا کرو، یعنی دن بھر کچھ نہیں کھاؤ. اب تفصیلات اور جزیات بتائی جا رہے ہیں نا. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہماری شریعت میں صوم وصال بنا ہے. صوم وصال کیا ہوتا ہے؟ کہ بغیر افطار کیے دوسرا روزہ رکھ لینا، اس سے بہت سختی سے منع کیا گیا ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب افطار کا وقت آتا تو یہ لگتا بھوک ختم ہو گئی، اب بھوک نہیں رہی. وہ انسان اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے نا، انسان کا جو معدہ ہے اس کا بھی حال یہ ہے کہ اس میں ایک الارم ہے یا ایک گھڑی لگی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو کھانے کے اوقات ہوتے ہیں، اگر آپ نے کسی وجہ سے کوئی دو گھنٹے پہلے بھی اسے کھا لیا تو اس وقت پھر آپ کے اندر ایک کریو شروع ہو جائے گی، وہ ایک الارم بجنے لگتا ہے. جیسے نیند کے اوقات ہوتے ہیں تو جب نیند پوری ہو جاتی ہے تو آپ کی خود بخود آنکھ کھلنے لگتی ہے. اسی طرح کھانے کے بھی اوقات ہوتے ہیں جو انسان کے اندر ہی فطرت میں سیٹ کر رکھے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم روزہ نہیں رکھتے تو دن میں کھانے کا وقت گزر جاتا ہے تو پھر ہماری بھوک مر جاتی ہے. پھر جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو اس میں ہمیں اتنی شدید طلب نہیں ہوتی، اور اس وقت ایک عجیب سی خوشی سے بھی ہو رہی ہوتی ہے نا. انسان سوچتا ہے کہ مجھے اب کوئی یہ کہے کہ ابھی نہ کھاؤ تو میں اور بھی آگے لنگر آن کر سکتا ہوں، تو نہیں. اصل دین اور دین کی روح کیا ہے کہ جب کوئی کام کرنے کو کہا جائے تو کر لو. اور مثلاً سحری کھانے کو دل نہیں چاہتا، خصوصاً ابتدائی اشرے میں تو بہت مشکل ہوتی. جب دل نہیں چاہتا کہ کھائے انسان تو اس کو کہا گیا کھاؤ، اس کو کھانا جو ہے وہ اجر و ثواب کا کام ہے. تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کھائے گول پانی پیو لیکن کچھ نہ کچھ کھاؤ، بغیر کچھ کھائے روزہ رکھنے کا وہ ثواب نہیں جو کھا کے رکھنے کا ہے. پھر جب کھانے کو دل چاہتا تو دن بھر کہا جاتا اب کچھ نہیں کھاؤ. پھر شام کو جب بھوک مر چکی ہوتی ہے پھر کیا کہا جاتا ہے؟ اب کھاؤ، اب دیر کی تو پھر پکڑ ہے. تو یہی تو دراصل تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. اسی سے سیلف کنٹرول آتا ہے کہ اپنی مرضی نہیں کرنی، اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا. اور ایک مہینہ کرنے کے بعد آپ کو یوں محسوس ہو کہ ساری زندگی بھی روزے رکھ سکتا ہوں، لیکن عید کے دن ہی سبق بھول جاتے ہیں اور شوال کے روزے چھوڑ دیتے ہیں. ثم اتم الصیام الى الليل، پھر روزے رات تک پورے کرو، یعنی رات ہوتے ہی، مغرب ہوتے ہی، سورج ڈوبتے ہی روزہ کھول لینا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عوف سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. آپ نے ایک آدمی یعنی حضرت بلال سے فرمایا کہ اترو اور میرے لیے ستو گھولو، ستو سے آپ افطار کریں. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو سورج کی روشنی باقی ہے. آپ نے فرمایا اترو اور میرے لیے ستو گھولو. بلال پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، अभी तो सूरज की रोशनी बाकी है, आपने तीसरी बार फरमाया उतरो और मेरे लिए सत्तू घोलो। आखिर वो उतरे और सत्तू घोले, आपने पी लिए। फिर आपने मशरक की तरफ हाथ से इशारा करके फरमाया कि जब इधर से रात का अंधेरा शुरू हो तो रोजा इफ्तार करने का वक्त हो गया, क्योंकि सूरज के गुरूब होने के बाद भी एक रोशनी सी बाकी रहती, इसको न देखो इधर, न देखो उधर, देखो दूसरी तरफ। जब वहाँ से अंधेरा होने लगे तो समझो कि इफ्तार का वक्त हो गया और उसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। एक और हदीस में आता है ना कि मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर भलाई पर रहेगी जब तक इफ्तार में जल्दी करेगी। वला तो बाशिरू होना, और न तुम मुबाशरत करो उनसे, वह अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, और तुम मसाजिद में एतकाफ कर रहे हो। एतकाफ की हालत में बीवी के साथ ताल्लुक जायज नहीं, यानी अगर कोई शख्स एतकाफ नहीं कर रहा तो रमजान की रातों में ताल्लुक जायज है, लेकिन अगर एतकाफ कर रहा है तो ये ताल्लुक दुरुस्त न होगा। एतकाफ क्या चीज है? एतकाफ का रूप जो है एन काफ से है, अकफा, अपने आप को किसी चीज से रोक देना, जमा देना। इस तरह में इससे मुराद हर चीज से अलग होकर याद इलाही के लिए गोशा नशीन होना। ये सुन्नत मौकदा किफाया है, यानी सुन्नत मौकदा है लेकिन क्या है? किफाया, या फर्ज किफाया जिस तरह बोलते हैं ना, इससे मुराद क्या है? अगर कुछ लोग भी कर रहे हैं बस्ती में तो सबकी तरफ से हो जाता है, यानी सबका फर्ज पूरा हो जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हर साल एक बार कुरान पढ़ा जाता। जिस साल आपने वफात पाई उस साल आपके सामने दो बार कुरान मजीद खत्म किया गया। इस तरह हर साल आप 10 दिन एतकाफ फरमाते, लेकिन जिस साल आपने वफात पाई उस साल 20 यौम का एतकाफ किया। ये बुखारी की रिवायत है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि एतकाफ करने वाले के लिए सुन्नत ये है कि वो बीमार कुर्सी को न जाए, यानी उसी जगह बैठा रहे, जनाजे में शरीक न हो, बीवी को न छुए, न उससे मुजावत करे, एतकाफ की जगह से न निकले सिवाय बहुत जरूरी कामों के, यानी कजाए हाजत के या फर्ज गुसल के, जिसके बगैर चारा ही न हो। और एतकाफ रोजे के साथ ही होता है और बड़ी मस्जिद में होता है। ये एतकाफ के आदाब में से है। बुखारी और मुस्लिम की एक और हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ की हालत में घर के अंदर नहीं आते थे मगर इंसानी जरूरत के लिए, यानी बैतुल खला के इस्तेमाल के लिए। एतकाफ की इब्तिदा कब होती है? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतकाफ बैठने का इरादा फरमाते तो फजर की नमाज पढ़कर एतकाफ में दाखिल होते। एतकाफ करने वाले से किसी जरूरी काम में मुलाकात हो सकती है। हज़रत सफिया फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ में थे, मैं रात को आपसे मिलने आई और आपसे बातें की, वापस जाने के लिए उठी तो आप मुझे छोड़ने के लिए उठ खड़े हुए, थोड़ा आगे करने के लिए। एतकाफ का अजर क्या होता है? हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ करने वाले के हक में ये फरमाया है कि वो गुनाहों से बाज रहता है और नेकियां उसके लिए जारी की जाती है, ऐसी नेकियां जैसे कि नेकियां करने वाले हर किस्म की नेकी करते हैं, हर किस्म की नेकियों का अजर उसके लिए लिख दिया जाता है। यहाँ पर बुनियादी तौर पर क्या फरमाया गया कि वला तुबाशिरूहुन्ना वा अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि शौहर बीवी के साथ ताल्लुक कायम न करे जबकि वो एतकाफ की हालत में हो और एतकाफ में मस्जिद में हो। यहाँ पर एतकाफ के लिए मस्जिद की शर्त बताई गई और खासतौर पर मर्दों के लिए। औरतों के लिए बाज़ फुकहा ये कहते हैं कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों को मस्जिद जाने से न रोको और उनके घर उनके लिए बेहतर है, तो इसी तरह जैसे नमाज में उनका घर उनके लिए बेहतर है तो वो घर में एतकाफ कर सकती। बहरहाल दोनों राय मौजूद है, लेकिन यहाँ पर अंतुम से मुराद खासतौर पर मर्द हज़रात है कि जब तुम, ये तो पीछे भी हुक्म है ना, वैसे ना औरतों के लिए आ रहा ना, ला तुबाशिरूहुन्ना, तो न मुबाशरत करो उन औरतों से, तो हुक्म खासतौर पर मर्दों की तरफ जा रहा है, यानी हुक्म का मुद्दा जो है वो मर्द है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि औरत एतकाफ नहीं कर सकती, औरतें भी एतकाफ कर सकती हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में एतकाफ करते, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपकी रूह को कब्ज कर लिया, फिर आपके बाद आपकी बीवियों ने एतकाफ किया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ का इरादा किया, फिर जब आप उस मकाम पर पहुंचे जहां आप एतकाफ का इरादा रखते थे तो आपने चंद खैमे देखे, حضرت عائشہ کا خیمہ، حضرت حفصہ کا خیمہ، حضرت زینب کا خیمہ، تو آپ نے فرمایا کیا تم اس میں نیکی سمجھتی ہو؟ اس کے بعد آپ واپس ہو گئے اور آپ نے اعتکاف نہیں کیا، اور اس کے عوض شوال میں 10 دن کا اعتکاف کیا، کیونکہ آپ کا خیال یہ تھا کہ یہ خیمے جو ہے ایک دوسرے کے مقابلے پہ لگائے گئے ہیں. اعتکاف اصل میں 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو مسنون اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا ہوتا ہے یا 9 دن کا بنتا ہے اگر وہ 29 روزے ہوں، اور ایک دوسرا اعتکاف ہے جو نفلی اعتکاف کہہ لیں یا نظر ماننے کا اعتکاف. ایسا اعتکاف 10 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 7 دن کا بھی ہو سکتا ہے، جتنا جس کو میسر آئے. یعنی ایک اعتکاف جو سنت نبوی سے ثابت ہے اس کی مدت 10 دن ہے، اور یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، اور اس کے لیے روزہ بھی رکھا جاتا ہے دن کو. اور دوسرا اعتکاف کون سا ہوا؟ یعنی وہ جو انسان اپنے اوپر خود واجب کر لے، جیسے نظر وغیرہ مانگی ہو، کیونکہ خود پہ آپ خود واجب کرتے ہیں نا، اس کی کوئی مدت متعین نہیں. اور اس کی دلیل کیا حدیث ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں یہ منت مانی تھی کہ ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی منت پوری کرو. اس سے پتہ چلتا کہ صرف رات کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، کہ ساری رات انسان مسجد کے اندر بیٹھ کے عبادت کرتا رہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ منت وہی پوری کرنی چاہیے کہ جو شریعت کے حکم کے مطابق ہو. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، بس ان کے قریب نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاته للناس لعلهم یتقون، اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے اسی انداز میں تاکہ وہ پرہیزگار بن جائے. اب آپ دیکھیں کہ ابتدا میں بھی کیا حکم تھا، لعلکم تتقون، اور ساری تفصیل بتا کے آخر میں بھی کیا فرمایا، یہ سب کچھ کس لیے بتایا گیا ہے، لعلہم یتقون، ساری عبادات کا مقصود کیا ہے، تقویٰ کا حصول، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو.